نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين دیکھتے ہیں آیت نمبر 26 سے سورة الأحزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ اور اس نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی ان کی کن کی کفار کی من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے اتارا ان لوگوں کو کن لوگوں کو جنہوں نے کفار کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں عذاب کا واقعہ اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ ایک طرف سے تو کفار آئے تھے مثلا سامنے کی طرف سے کفار ہیں جہاں پہ خندق کھودی گئی پیچھے کی طرف کون تھا بنو قریظہ یہود کا وہ قبیلہ جس نے مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا ہوا تھا اس چیز کا کہ جب بھی مدینہ پر حملہ ہوگا ہم سب مل کے دفاع کریں گے اور یعنی ہم ایک ہیں یعنی آپس میں دوستی کا ایک معاہدہ تھا تو انہوں نے اب ہوئی بن اختب کے کہنے پر عہد شکنی کر دی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا تھا میں آپ کو پہلے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ہوئی نے آ کے کعب کو جو سردار تھا بنو قریظہ کا اس کو کافی وہ جہاں دیدہ آدمی تھا سمجھدار آدمی تھا اس کو آ کے اس نے کہا کہ بھئی میں تو تمہارے لیے اوپر عزت کا تاج پہنانے آیا ہوں اور یہ دیکھ لو کہ قریش اور غطفان اور ان کے ساتھی اور یہ سب اور ہم سب ایک ساتھ ہو گئے اور ہم نے تو قسم کھا لی کہ یہاں سے جائیں گی نہیں جب تک مسلمانوں کا خاتمہ نہ کر لیں تو وہ کعب جو تھا اس نے کہا کہ نہیں یہ بات غلط ہے تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے تم ہمیں بھی نہ ذلت کا توق پہناؤ اور بڑے منحوس آدمی ہو تم یہاں سے ہٹ جاؤ مجھے نہ اپنی مکاری کا شکار بناؤ لیکن ہوئی جو تھا وہ پھر بھی نہیں ہٹا وہاں سے آیا تھا خیبر سے وہ تو ایکسپیل کر دیے گئے تھے نا یہاں سے مدینہ سے بنو نذیر کا سردار تھا تو وہ پھر بھی نہیں ٹلا وہ اس کو سمجھاتا بجھاتا رہا آخر کار اس نے کہا کہ سنو اگر بالفرض قریش اور غطفان بھاگ بھی گئے تو میں اپنی جماعت کے ساتھ تمہارے ساتھ رہوں گا اور جو کچھ تمہارا حال ہوگا تمہاری قوم کا حال ہوگا وہی میرا اور میری قوم کا حال ہوگا تو آخر کار پھر کعب پر یہ جادو چل ہی گیا اور بنو قریظہ نے صلح توڑ دی جسے بہت صدمہ پہنچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنا بھاری پڑا ہوگا ان پر کیونکہ ایک طرف وہ دشمن بیٹھا ہوا ہے ایک طرف انہوں نے غداری کر دی ہے اور پھر انہوں نے اپنا ایک یہاں تک ہی نہیں کیا ایک اپنا جاسوس بھی بھیج دیا کہ جاؤ جا کے جہاں پہ عورتیں اور بچے جس قلعے کے اندر وہاں مطلب محفوظ رکھنے کے لیے ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا وہاں پہ دیکھ کر آؤ کہ وہاں پہ کوئی پیرا ہے یا نہیں ہے ورنہ ہم ہی پہنچ جائیں پیچھے سے وہ قلعہ جو تھا وہ بنو قریظہ سے قریب تھا تو وہ تو وہاں پہ حضرت صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں انہوں نے اس جاسوس کا کام تمام کر دیا ادروائز ان کا تو یہ تھا کہ ہم یہاں پہ بھی پیچھے سے آ کے ہم اپنی چڑھائی کر دیں گے اور کچھ کریں گے اور پہلے میں نے آپ کو بتایا نعیم بن مسعود جو تھے انہوں نے پھر ایک جنگی چال چلی اور یہ پیچھے ہٹے ادروائز ان کا تو پورا پلاننگ یہ تھی کہ ادھر سے پیچھے سے ہم کریں گے حملہ ادھر سے آپ کرنا تو سارا یہ ختم ہو جائے گا اسلام کا جو سب چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور کیسے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ خندق کے اس پار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بھیجا تھا دیکھنے کے لیے کہ کیا سچویشن ہے اس کے بعد جو نعیم بن مسعود نے ایک جنگی چال چلی اور وہاں پہ تو انہوں نے دیکھا کہ نقشہ ہی بدلا ہوا تھا جو آندھی اور ایسی ایک ہریکین ٹائپ کی سچویشن تھی اور ان کی ہنڈیاں الٹ رہی تھیں اور ان کے خیمے اکھڑ رہے تھے ان کے جانور بھاگ رہے تھے اور وہ تو بالکل یعنی پینک ہو گئے اور وہ لوگ سارے بھی اپنے سب کچھ اٹھا کے بھاگ گئے اب جب ایسا ہوا تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے اور صحابہ نے ہتھیار کھول دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہتھیار اتار کر حضرت ام سلمہ کے گھر میں گرد و غبار سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنے کو بیٹھ گئے کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے سر پہ ریشمی امامہ پہنا ہوا تھا, خچر پہ سوار تھے اور اس پہ ایک ریشمی گدی تھی. فرمانے لگے, یا رسول اللہ کیا آپ نے ہتھیار کھول دیے؟ آپ نے فرمایا ہاں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا لیکن فرشتوں نے تو ابھی تک اپنے ہتھیار الگ نہیں کیے, میں تو کافروں کے تعاقب سے ابھی ابھی آ رہا ہوں, میں ان کو چیز کر کے ان کو پیچھا کر کے ابھی ابھی واپس لوٹ رہا ہوں, یعنی ان کو بھگا کے. وہ جو کافروں کو پیچھے آندھی چلی تھی اس میں بھی بتایا تھا نا, پچھلی ہم نے آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا, ایسے لشکروں کو اتارا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے, تو وہ اللہ کے لشکر تھے جو مدد کر رہے تھے, اور یہ اب ان کا پیچھا کر کے اب لوٹ رہے ہیں, اب لوٹ کے سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور آ کے یہ فرمایا کہ ہم نے تو نہیں ابھی ہتھیار اتارے ہیں. اور اب یعنی آپ چلیں ان کے پیچھے, اللہ کا حکم ہے کہ آپ بنو قریظہ کی طرف چلیں اور ان کی خبر لیں. تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ وہ کوچ کریں اور کوئی تم میں سے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچے بغیر نہیں پڑھے. عصر کی نماز کا وقت ظہر ہو چکی تھی تو عصر اب ہونی تھی کہ ہر ایک عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی جا کے پڑھے. ابن اسحاق نے کہا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے, وہ سیرت کی ان کی کتاب ہے, کہ وہ شخص امامہ لپیٹے ہوئے تھا, اس نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ نے بہت جلدی ہتھیار کھول دی, اللہ آپ کو معاف فرمائے, آپ نے ہتھیار کھول کے رکھ دیا حالانکہ جب سے دشمن اترا ہے ملائکہ نے اس وقت سے اب تک ہتھیار نہیں کھولے, اور ہمراء الاسب تک ان کا دشمن کا تعاقب کیا اور ابھی ابھی ہم ان کو بھگا کے واپس آ رہے ہیں, اور آپ کو حکم ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ بنو قریظہ سے جنگ کرے, میں اپنے ساتھ والے ملائکہ کو لے کر انہی کی طرف جا رہا ہوں تاکہ ان کے قلعوں میں زلزلہ پیدا کر دوں, آپ بھی لوگوں کو لے کر آئیے. آپ سوچیں کہ صحابہ کتنے تھک چکے ہیں, ایک مہینے سے محاصرہ ہوا ہوا کفار کی طرف سے, اور اس کے اندر کیسی سچویشن تھی, اس سے پہلے خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے, وہ کھودی ہے, وہ کتنا مشقت کا کام تھا. اس کے بعد بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سردی بھی تھی اور فاقے بھی تھے اور اوپر سے دشمن کا خوف بھی تھا. اب اس ساری ایگزاسٹنگ سچویشن سے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فزیکلی تو لڑا نہیں گیا مگر مینٹلی انتہائی مسلمانوں کے لیے سٹریس کا ٹائم تھا. اب وہ سٹریس ختم ہوا ہے کہ ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا, ابھی وہاں سے واپس ہی آئے ہیں, اور اسی وقت یہ حکم آ گیا کہ آگے چلیں. لیکن سبحان اللہ, یعنی آفرین ہے ان صحابہ کرام پہ کہ اسی وقت وہ اٹھ کے تیار ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہمیں ایک دن ریسٹ تو کرنے دیں, کون سے بھاگے جا رہے ہیں, بنو قریظہ یہیں پہ تو پڑے ہوئے ہیں, ساتھ ہی تو ہیں, ہم چلے جائیں گے بعد میں, دو چار دن ہمیں موقع تو دیں, ہم ابھی اتنی ٹینشن کے ٹائم سے آئے ہیں. یعنی اگر ہمیں ایک کے بعد دوسرے ٹیسٹ کا ہی کہہ دیا جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں یار یہ کیا ہو گیا, چھوٹی چھوٹی یعنی امتحان ہمارے لیے کتنے بڑے ہو جاتے. وہ لوگ دیکھیں کہ مینٹلی کیسے ان کے لیے ٹارچر تھا, اور اس کے بعد پھر اگین اگلے مہم پہ جانے کا حکم آ گیا, اور کوئی چونچرا نہیں ہے, کوئی بہانے نہیں ہے, کوئی باتیں نہیں ہیں. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا آپ جس آدمی سے باتیں کر رہے تھے وہ کون تھا؟ فرمایا تم نے اس کو دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا تمہارے خیال میں اس کی شکل کس سے ملتی تھی؟ میں نے عرض کیا دہیا قلبی سے. فرمایا وہ جبرائیل تھے, انہوں نے مجھے حکم دیا کہ بنو قریظہ کی طرف جاؤں. تو پھر جبرائیل اور ان کے ساتھ کے جو فرشتے تھے وہ تو چل دیے وہاں پہ, وہاں سے, اور ان کی جو رفتار تھی, جو سواریوں پہ وہ سوار تھے, ان سے اتنی وہ تیز جا رہے تھے کہ غبار اڑنے لگا. اور بخاری کی روایت ہے حضرت انس نے فرمایا گویا اٹھتا وہ غبار جو تھا وہ اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے, یعنی مجھے ایسا لگ رہا میری آنکھوں کے نظروں کے سامنے ہے وہ غبار, اتنی تیزی سے فرشتے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک منادی کو یہ ندا کرنے کے لیے بھیج دیا کہ اے سوار ان, یعنی اے سوار والو سوار ہو جا, اور حضرت بلال کو اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جو سنے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ تک پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے, یعنی ہر شخص پہ لازم ہے کہ وہ نکلے اور عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا تھا, صحابہ نکل کھڑے ہوئے, راستے میں عصر کی نماز ہو گئی, اذان ہو گئی. اب ان کو یہ تھا کہ بعض نے کہا کہ ہم تو بنو قریظہ میں پہنچ کے وہاں پڑھیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے نہیں پڑھنی. دوسروں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے تو یہ اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ پڑھنا ہی نہ, انہوں نے تو یہ اس لیے کہا تھا کہ وہاں پہنچ کے پڑھنا, یعنی اتنی تیزی سے جانا تو اس لیے ہمیں پڑھ لینی چاہیے. تو بعض نے پڑھ لی, بعض نے نہیں پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے کسی ایک فریق کو بھی ملامت نہیں کیا. ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو عین ویسے ہی لیا جیسے آپ نے دیا تھا, دوسرے نے کہا ان کے حکم کا مطلب یہ تھا, یعنی اس کا مقصد یہ تھا. تو دونوں کو یعنی حکم ماننے کے اوپر اجر ملے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں پہنچے, اور کہا جاتا ہے کہ شام کو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے, اور حضرت سعد بن عبادہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھواروں کی کچھ بوریاں بھیج دیں. یہی اس دن ان سب کا کھانا تھا. اندازہ کریں, صرف چھوارے تھے اور یہی صرف ان کا کھانا تھا اس دن کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوارے اچھا طعام ہے. صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری سے اٹھ گئے اور تیر اندازوں کو آگے بھیج دیا. تیر اندازوں نے جا کر یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور تیر چلانے شروع کر دیے, پتھر پھینکنے شروع کر دیے. قلعوں کے اندر سے یہودی بھی تیر اور پتھر پھینکنے لگے. پورا دن اسی طرح گزر گیا. جب شام ہو گئی تو رات بھی مسلمان قلعوں کا محاصرہ کیے رہے اور باری باری ڈیوٹی دیتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کی طرف سے یہ تیر اندازیاں برابر جاری رہیں, یہاں تک یہودیوں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور انہوں نے تیر اندازی چھوڑ دی, اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ لڑائی بند کر دو, ہم تم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے. یہودیوں نے گڑی کے اوپر سے ایک آدمی کو اتارا, نباش بن قیس. نباش نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور یہ شرط پیش کی کہ جن شرائط پر بنو نذیر نے صلح کی تھی ہم بھی انہی شرائط پر صلح کرنے چاہتے ہیں. شرائط یہ ہیں کہ ہم اپنا مال اور اپنا اسلحہ لے جائیں اور اپنے عورتوں اور بچوں سمیت یہ بستی چھوڑ کے چلے جائیں, اور سوائے اسلحے کے باقی مال جتنا لوٹا ہوا جتنا مال ہمارا ہے اونٹوں پر لادا جائے اتنا ہم لاد کے بھی لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا, اس لیے کہ ان کی جو تھی ان کا جرم جو تھا ان سے کم تھا, ان کا بہت زیادہ بڑا جرم تھا. انہوں نے تو سارے مسلمانوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا. تو یہودی نے کہا تو خیر ہم کو مال کی ضرورت نہیں, ہم مال نہیں لے جائیں گے, البتہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط ماننے سے بھی انکار کر دیا, فرمایا بلا شرط تم کو گڑیوں سے اتر کر آنا ہوگا, یعنی اپنے قلعے سے بغیر کسی شرط کے تم کو آنا ہوگا, پھر جو ہم فیصلہ کریں اس کو ماننا ہوگا. نباش یہ جواب لے کر بنو قریظہ کے پاس لوٹ گیا اور قوم سے جا کے جو گفتگو کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی وہ ان کو بتا دی. کعب بن اسد جو ان کا سردار تھا اس نے کہا اے گروہ بنو قریظہ, جو مصیبت تم پہ نازل ہوئی ہے وہ تمہاری نظروں کے سامنے, اب میں تین باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں, تم ان میں سے جو چاہو اختیار کر لو. بنو قریظہ نے کہا وہ باتیں کون سی ہیں؟ کعب نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ تم اس شخص کی بیعت کر لو, اس کو سچا مان لو, کیونکہ باخدا یہی وہ نبی ہے جس کا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے. یعنی اتنا زیادہ ان کو اس بات کا یقین تھا, پتا تھا, اور یہ تو بات تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے, اس صورت میں تو تمہاری جانیں بھی بچ سکتی, مال بھی بچ سکتے ہیں, عورتیں بھی محفوظ رہ سکتی. تم جانتے ہو کہ یہ محمد نبی ہیں اور ہم کو ان کا ساتھی ہونے سے سوائے اس حسد کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو رکاوٹ ہے. اچھا, اور بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، ہم اس وجہ سے ان کو نہیں مان رہے، یہ بات تمہیں پتا ہے، اور یہ جو ہمارے پر مصیبت آئی ہے یہ اس ہوئی بن اختب کی وجہ سے آئی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، جب قریش اور بنو غطفان واپس چلے گئے تو ہوئی کعب بن اسد سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق بنو قریظہ کے پاس قلعے میں آ گیا۔ اسی کی طرف کعب نے اشارہ کیا کہ یہ جو ہے آدمی، اس کی وجہ سے ہم اس سارے مصیبت میں پھنسے ہیں۔ نمبر دو بات یہ کہ تم آؤ، ہم پہلے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں، پھر محمد اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں تلواریں سونپ کے لے آئیں، اور اللہ پھر ہمارا اور محمد کا فیصلہ کر دیں گے۔ اگر ایسی حالت میں مر جائیں گے تو اپنے پیچھے کسی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور ہمیں ان کے متعلق کوئی خوف اندیشہ نہیں ہوگا، اور غالب آ جائیں گے تو یقینا ہم کو اور ہمارے بچے واپس مل جائیں گے، بیویاں واپس مل جائیں گی۔ پھر تیسری کیا شرط ہے؟ تیسری یہ چیز مان لو کہ محمد اور ان کے ساتھی، آج شمبا کی رات ہے، محمد اور ان کے ساتھی بے فکر ہوں گے کہ یہودی آج حملہ نہیں کر سکتے، سیٹرڈے تھا، تو تم نیچے اترو، ممکن ہے غفلت کی حالت میں محمد اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کرنے میں ہمیں کامیابی مل جائے۔ یہ تیسری ہے۔ انہوں نے پہلی دو تو کہا کہ ہم تو نہیں مان سکتے، کیونکہ نہ ہم اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکتے، نہ ہم اسلام لا سکتے ہیں، اور سبت کو بھی نہیں ہم بگاڑ سکتے۔ سبت کا دن تمہیں پتا ہے، ہمارے پچھلے جو بڑے تھے انہوں نے سبت کے دن میں خلاف ورزی کی تھی، تو ان کا کیا حال ہوا تھا۔ ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں مان سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ جب انہوں نے کوئی بھی بات نہیں مانی اور اسی پھر اپنے ڈٹے رہے کہ ہم نہ، یعنی اسلام بھی لے آتے تو تب بھی ان کی جان بچ جاتی، انہوں نے کہا کہ ہم تورات کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر صبح کو ان لوگوں نے پھر کیا کیا کہ اب ان کے دل میں ایسا روب پیدا ہوا کہ اب ہم لڑ نہیں سکتے، اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ اتر آئے تھے اپنے قلعوں سے، انہوں نے یعنی ہتھیار ڈال دیے تھے اس بات کے اوپر کہ ہمارا فیصلہ، اس شرط کے اوپر کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے جو اوس کے سردار تھے۔ اوس کے سردار ہوا کرتے تھے سعد بن معاذ۔ وہ کیوں فیصلہ کریں گے؟ کیونکہ اوس اور یہ بنو قریظہ حلیف ہوتے تھے پہلے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ لیں کہ ایک بالکل بھائی 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 بن جاتے تھے۔ تو 25 ڈیز تک محاصرہ رہا تھا، اس کے بعد یہ لوگ نکلے تھے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ 25 روز جاری رکھا، یہاں تک کہ محاصرے کی تکلیف سے وہ تنگ آ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، تو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وہ اتر آئے اور محمد بن مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو انہوں نے ان کو باندھ دیا اور ان کا سامان وغیرہ جمع کر لیا، جس میں تلواریں بھی تھیں، زیریں بھی تھیں، کوئی 1500 تلواریں تھیں، زیریں تھیں، بہت کچھ تھا، چمڑے کی ڈھالیں تھیں، شراب وغیرہ کے برتن تھے، شراب ساری بہا دی گئی، اور اونٹ بہت سارے تھے، مویشی بہت سارے تھے۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک طرف جا کے بیٹھ گئے، قبیلہ اوس والے قریب آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ خزرج کے جو حلیف تھے بنو قینقہ، ان کے لیے عبداللہ بن ابئی نے سفارش کی تھی، تو ان کے ساتھ نرمی کی گئی تھی، تو یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی نرمی کریں، یہ آپ اپنے عہد شکنی پر بڑے پشیمان ہیں، تو ہاں ہاں آپ ہماری وجہ سے ان کو معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اب بنو قینقہ کے تو اتنا بڑا جرم تھا بھی نہیں جیسے ان کا تھا۔ جب اوس والوں نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ یہ فیصلہ تمہارے ہی ایک آدمی کے سپرد کر دیا جائے؟ اوس والوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ سعد بن معاذ کے سپرد ہے۔ یعنی وہ اوس کے سردار جو تھے، تو پھر وہ فیصلہ کر لیں۔ تو اب یہ جو سعد بن معاذ تھے، ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو غزوہ عذاب میں زخم لگا تھا، اور یہ مسجد نبوی میں ایک خیمے میں موجود تھے کیونکہ زخمی حالت میں تھے۔ ایک مسلمان عورت تھی جس کو رفیدہ کہا جاتا تھا، وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی اور وہ ان کا علاج کر رہی تھی۔ تو جب یہ زخمی ہوئے تو چونکہ وہیں پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ ان کو ان کی تیمارداری بھی کیا کرتے تھے، ان کو جب اس چیز کی خبر دی گئی اور ان کو بلایا گیا کہ بھائی بنو قریظہ کا معاملہ اب آپ کے سپرد ہے، آپ ان کے جج ہیں یعنی، تو پھر ان کو ایک گدھے پر سوار کیا گیا اور ان کو لے جایا گیا۔ قبیلہ اوس والوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور راستے میں ان سے کہتے جا رہے تھے کہ اے سعد، اللہ کے رسول نے آپ کے بھائیوں کا معاملہ، یعنی جو آپ کے حلیف ہیں بنو قریظہ ہیں، ان کا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا تاکہ آپ ان کے معاملے میں اچھا سلوک کریں، اس لیے آپ بھی ان کے ساتھ بھلائی کرنا، یعنی سختی نہ کرنا۔ آپ دیکھ چکے ہیں ابن ابی نے، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین میں تھا، اس نے اپنے حلیفوں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا تھا، تو بس آپ نے بھی بہت اچھا کرنا ہے۔ یعنی جیسے ان کو ایک مینٹلی پریپیئر کرتے جا رہے ہیں، ان کو ساتھ ساتھ ان کے چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے جا رہے ہیں یہ بات، اور بہت زیادہ سفارش کر رہے ہیں، مگر حضرت ساتھ تھے بالکل خاموش، کوئی بات زبان سے نہیں نکال رہے تھے۔ آخر جب ان لوگوں نے بہت زیادہ زور دیا تو آپ نے فرمایا اب سعد کے لیے وہ وقت آ گیا، سبحان اللہ، اب سعد کے لیے وہ وقت آ گیا کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تب یہ سن کے جو دوسرے ان کی قوم کے لوگ تھے وہ کہنے لگے افسوس، قوم والوں کی تباہی آ گئی ہے، تباہی آ گئی ہے۔ اور کسی نے جا کے یہ اطلاع بنو قریظہ کو بھی دے دی کہ اس طرح سے، وہ بھی روڑے پیٹنے لگے۔ اور جب حضرت سعد پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھو اور اپنے سید جو ہیں ان کا، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی اس وقت کیا تھے، وہ ایک جج کی حیثیت سے وہاں پہنچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی اکرام کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں پہ بھی جو یعنی یہود تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو ہم کسی طرح قائل کر لیں، کہ ہم پہ رحم کریں، ہم پہ نرمی کریں، ہمیں یہ کریں، لیکن حضرت سعد نے جو بات فرمائی تھی نا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ سعد یہ ثبوت دے کہ اللہ کے راستے میں اس کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں، تو بس ان کے تو دل ڈوب گئے۔ اب سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کرنا۔ تو مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا، ان کو عزت و اکرام دیا، ان کو سواری سے اتارا، اور انہوں نے بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے فیصلے پر رضامند ہو کر، یہ لوگ کیا میرے فیصلے پر رضامند ہوں گے؟ جو میں فیصلہ ان کے لیے کر دوں کیا یہ اس کے اوپر راضی ہوں گے؟ کیا میرا فیصلہ پورا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ انہوں نے فرمایا، حضرت سعد نے، کہ خیمے والوں پہ بھی اس کی تعمیل ضروری ہوگی؟ فرمایا یقیناً۔ پوچھا سب لوگوں کے لیے، سب لوگ اس میرے حکم کی تعمیل کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا اب میرا فیصلہ سن لیں، میں کہتا ہوں بنو قریظہ میں جتنے لوگ لڑنے والے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی اولاد کو قید کر دیا جائے، ان کے مال قبضے میں لے لیے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے ساتویں آسمان کے اوپر حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندقیں کھدوائی گئیں، اور پھر ان کو وہاں پہ قتل کیا گیا. یہ گنتی میں تقریباً 700-800 آدمی تھے. ان کی عورتیں، ان کے نابالغ بچے اور ان کے مال لے لیے گئے. اللہ اکبر. اور تورات میں بھی غداری کی یہی سزا تھی، اگزیکٹلی یہی سزا تھی تورات میں، یعنی ان کی اپنی شریعت میں یہ سزا تھی جو کہ ان کو ملی، کہ اگر کبھی بھی کوئی غداری کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کیا جائے. اب دیکھتے ہیں اس آیت کو کہ یہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا ایک، یعنی ایسی خوف ڈال دیا مسلمانوں کا کہ یہ اپنی قلعوں سے اتر آئے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ڈال دیا ان لوگوں کے دلوں میں رعب. ان کے پاس اتنا کھانا پینا تھا کہ یہ آرام سے کئی مہینے تک اس کے اندر رہ سکتے تھے، قلعہ بند رہ سکتے تھے، جاتے تو ایک سال تک رہ لیتے، مگر ان کے دلوں میں ایسا رعب پڑا، ایسا رعب پڑا کہ یہ خود ہی اپنا قلعہ کھول کے تو نیچے اتر آئے. فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک کو تم قید کر رہے تھے، اور یہ بھی لڑے بغیر، یعنی ایک فتح مل گئی مسلمانوں کو، اللہ کی طرف سے تھا نا یہ. اور یہ روب ڈالنے کا کام کون کر رہا تھا؟ یہ وہ فرشتے جو آگے آگے گئے تھے، انہوں نے ان کے دلوں میں روب ڈالا تھا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں چاہے آپ کے لیے روب پیدا کرتے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے دل، چاہے آپ کمزور ہی کیوں نہیں، پر اللہ چاہے تو دوسروں کے دلوں میں آپ کے لیے روب پیدا کر کے ان کو خوفزدہ کر دے، وہ آپ پر چڑھائی کرنے سے باز رہ جائیں، وہ ڈر جائیں، وہ روب میں آ جائیں. یہ اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے جس کے لیے چاہے ایسا کر دے. تو یہ بھی ایک، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوتی ہے کہ وہ کسی کے دل میں روب پیدا کر دے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اس نے وارث بنا دیا تم کو ان کی زمین کا، اب زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، یعنی پورا ان کا، تو یعنی یہ سارے ہی یہود انتہائی مالدار تھے، بنو قریظہ کے بھی قلعے تھے، اس کے اندر یہ رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کا بھی وارث بنا دیا، ان کے گھر، ان کے مال، مویشی، سب چیزیں. وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا، اور زمین کا نہیں تم نے پامال کیا اس کو، اس کا بھی وارث بنا دیا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس زمین پر جس کو تم نے ابھی اپنے پیروں تلے نہیں روندا، جس پہ تمہارے گھوڑے ابھی نہیں پہنچے، جس تک تم ابھی خود ہی نہیں گئے ہو، اس زمین کا بھی تم کو وارث بنا دیا. یہ بات ایک پیشین گوئی ہے کہ فیوچر میں تم ایسی زمینوں کے بھی وارث بن جاؤ گے جن تک تم ابھی پہنچے ہی نہیں ہو. وہ کون سی زمینیں؟ اس کے بعد ہی خیبر فتح ہو گیا تھا، پھر مکہ، پھر طائف، اور یعنی اگلے سالوں کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روم، فارس، یہ سب فتح ہو گئے تھے. ایسی ایسی جگہوں کی خوشخبری دے دی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی جب یہ کافر واپس گئے نا ناکام ہو کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرما دیا تھا کہ آج کے بعد قریش تم پہ کبھی حملہ آور نہیں ہوں گے، اب تم ان کے پیچھے جاؤ گے. یہی پیشین گوئی دے دی تھی. واقعی اس کے بعد کبھی ان کی نہیں جرت ہوئی تھی، اور قریش کے لیے بھی اتنی بڑی یہ ایک ناکامی تھی، اس لیے کہ ساروں کو جمع کر کے لے کر آئے تھے، اور اصل تو ان کو دشمنی تھی مسلمانوں سے، باقی تو ایسے ساتھ چھوٹے چھوٹے قبائل، کوئی اتوان ہے، کوئی یہ ساتھ خام خواہ مل گئے تھے لالچ میں مال کے. تو اب جو ان کی عزت تھی عرب میں کہ یہ بہت بڑی چیز ہیں اور ایسے، اب جب یہ ناکام ہو کے لوٹے تو کیا ان کی عزت رہ گئی؟ خاک میں مل گئی بالکل. تو دیکھو اتنے دن بیٹھے رہے اور اس کے بعد اٹھ کے چلے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے، سبحان اللہ، ان لوگوں کو کس طرح، یعنی مسلمانوں کو ان پہ فتح دے دی کہ ان کو ذرا بھی کچھ نہ خرچ کرنا پڑا، نہ ان کو کچھ لڑنا پڑا، کچھ بھی نہیں. اور یہ خندق کے موقع پر جو مسلمانوں نے صبر کیا تھا، سمجھ لیں کہ اس کا ثمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. اب اگر نہ جاتے اور کہتے ہم تو تھکے ہوئے ہیں، ہم تو اب بہت ایگزاسٹڈ ہیں، ہم تو اب آرام کریں گے اور یہ کریں گے، وہ ہو سکتا ہے حالات کچھ اور ہو جاتے، وہ کچھ اور تیاری کر لیتے، کسی اور کو بلا لیتے اپنے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے اوپر حملہ کرنے کا حکم دیا اور اس کے اندر خیر ہی خیر تھی. دیکھیں کتنا بڑا انعام مل گیا اللہ کی طرف سے. اب آگے اس چیز کے اوپر بات ہے کہ جب مسلمانوں کو فتوحات ملنے لگیں، کامیابیاں ملنے لگیں، حالات تھوڑے بہتر ہو گئے مسلمانوں کے، لوگوں کے گھروں میں تھوڑی پہلے سے زیادہ فراوانی ہو گئی، تو جو ازواج مطہرات ہیں، ایک نیچرل سی بات ہے، انسان ہوتا ہے تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں ساری مل کے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ کیا کہ آپ ہمارا بھی خرچہ بڑھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور آپ نے طے کر لیا کہ اب اپنی کسی بھی بیوی سے نہیں ملیں گے، اور مسجد کے ساتھ ایک بالا خانہ تھا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے. تو یعنی ایک ایلا کر لیا تھا آپ نے، جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا ایلا کے بارے میں، کہ اپنی بیویوں سے بالکل علیحدگی، اور یہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی یہ ہے، کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہے تھے. اب یہ دیکھیں، یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا، یہ بھی صحابہ کے لیے بڑی مشکل، یعنی ایک کھلبلی سے مچ گئی کہ کیا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، کیا ہوا ہے. اور 2 قبائر صحابہ کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ. تو اس سے پہلے کی بات ہے، جو یہ سچویشن ہوئی ہے اس کی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں، کہ ابو بکر صدیق آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کی اجازت مانگی ہے. اب ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. پھر ابو بکر صدیق کو اجازت دے دی گئی، پھر حضرت عمر آئے اجازت مانگی، سو آپ کو بھی اجازت دے دی گئی. انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کی ازواج بیٹھی ہیں، اور آپ افسردہ ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں. حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ میں ضرور کوئی بات کہہ کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دوں، یعنی ان کو کہ آپ کا دل خوش کر دوں کسی طرح. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ دیکھتے کہ بنت خارجہ، یعنی جو ان کی بیوی ہیں حضرت عمر کی، وہ مجھ سے نفقے کا سوال کر رہی تھی، یعنی کہ نفقہ یعنی پیسوں کے خرچے کا. میں اس کی گردن مروڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، ان کو جو تم میرے قریب بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ بھی مجھ سے خرچے کا سوال کر رہے ہیں. پھر ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے حضرت عائشہ کو ان کی گردن مروڑنے لگے، اور حضرت عمر کھڑے ہو کے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کی گردن مروڑنے لگے. دونوں کہہ رہے تھے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا سوال کر رہی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم آئندہ نہیں سوال کریں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ یا 29 دن 29 ڈیز اپنی ازواج سے الگ رہے تھے، تب یہ آیات نازل ہوئیں جو ابھی ہم پڑھنے لگے. اور یہ کیا ہیں آیات؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجی کا، آپ کہہ دیجئے کن سے، اپنی بیویوں سے. کیا کہہ دیجئے؟ 2 چوائسز دے دیں ان کو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، یعنی اب تم خرچہ مانگ رہی ہو نا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے اور اس کا ساز و سامان چاہیے، خرچے چاہیے، یہاں کے مطلب عیش آرام چاہیے، فتعالینا، تو آ جاؤ. کیا امتعکن، میں فائدہ دوں تم کو، واسرحکن سراحن جمیلا، اور میں رخصت کر دوں تم کو، رخصت کرنا اچھے طریقے سے. تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہاں کی چیزیں چاہیے تو میں تمہیں یہاں پہ کچھ دے دلا کے، جتنی حیثیت ہے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب طلاق دو تو پھر جتنی تمہاری حیثیت ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ، کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرو، اچھے طریقے سے رخصت کرو، اور میں تمہیں رخصت کر دوں گا. اچھے طریقے سے رخصت کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی طلاق دے دوں گا تم کو، پھر تم جاؤ. اگر تم میرے ساتھ نہیں گزارا کر سکتی اس چیز پہ اور تمہیں یہ ساری چیزیں ہی چاہیے جو میرے پاس نہیں ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، یعنی میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دیتا ہوں، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. اب یہاں پہ ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے آ کے کوئی ایسا ناجائز مطالبہ نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف خرچے کی بات کی تھی، جو کہ عام عورت اگر اپنے ہسبینڈ سے کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر یہاں پہ چونکہ یہ رسول کی بیویاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقر و فاقہ رہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپشنلی، یعنی یہ نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو اس طرح رکھنے میں تھا، آپشنل تھا، آپ نے خود اپنے لیے اس چیز کو ترجیح دی تھی کہ میں ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں، یعنی کہ اس طرح سے کہ بہت زیادہ مال و دولت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی چاہت کہ آپ کو بادشاہوں کی طرح رکھا جائے۔ اب اس کے اندر ازواج مطہرات نے جب مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو آپ چوائس دیتے، چاہیں تو یہ، اگر ان کو یہی چیزیں چاہیے تو یہ پھر ٹھیک ہے، ان کو کچھ چیزیں جو دے سکتے ہیں دے کے اور ان کو فارغ کر دیں۔ اس سے ہمیں یہ ایک بات بہت بڑی پتہ چلتی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ میاں بی بی آپس میں کسی معاملے کے اوپر وہ نہیں سمجھتے کہ اب ہم صحیح چل سکتے ہیں، اب ہم ساتھ رہ سکتے ہیں، یعنی کوئی عورت اگر سوچتی ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھے خرچہ نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، اور میں اس سے سخت تنگ ہوں، اور میں نہیں مطلب اس طریقے سے رہ سکتی، تو اس کے پاس اس کا شوہر چوائس دے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے رہنا ہے تو آپ رہ سکتی ہو اس طرح، اگر نہیں رہنا تو پھر آپ کو میں رخصت کر دیتا ہوں، رخصت کر دیں گا مطلب طلاق دے دیتا ہوں، مگر اچھے طریقے کے ساتھ، اسے رہ کننا سراہن جمیلا، رخصت کرنا اچھے طریقے، یہ نہیں کہ گالم گلوچ، کیچڑ اچھالنا، گاند اٹھالنا، ایک دوسرے کے اوپر لڑنا جھگڑنا اور اس کے بعد الگ ہو جانا، اور ایک دوسرے کی صورت کبھی دیکھنے کا وہ نہیں ہے، اور ایک دوسرے کی باتیں ہمیشہ کرتے رہنا، ایسے نہیں، اچھے طریقے ساتھ نہیں رہ سکتے، بجائے لڑائی فساد ہر ٹائم، یعنی گھر میں برتن توڑے جا رہے ہیں اور بچوں کے سامنے ایسے رویے رکھے جا رہے ہیں کہ جو ان کے اوپر بھی غلط اثر پڑ رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے اسلام اجازت دیتا ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی نہیں دو لوگ چل سکتے، نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بات کے اوپر بھی، صرف خرچے کی بات نہیں، کسی بات پہ بھی ایسا فساد ہے اگر آپس میں کہ کبھی مل کے بیٹھ ہی نہیں سکتے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے سے بیزار ہیں، اس دوسرے کا نام نہیں سننا چاہتے، عرصہ دراز ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ پھر بھی آپ نے ضروری جڑے ہی رہنا، پھر عورت کی مرضی ہے، میں نے کوئی اس کو زبردستی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چوز کر سکتی ہے علیحدگی، الگ ہونا۔ ایک یہ چوائس ہے، دوسری چوائس کیا ہے، وَإن كنتن اگر ہو تم تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم چاہتی اللہ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارُ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو، اگر تم یہ چاہتی ہو اپنے لیے اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر، دنیا کے گھر کی بجائے آخرت کا گھر اپنا بنانا چاہتی ہو، دنیا کی آسائشوں کی بجائے وہاں پہ آسائشیں لینا چاہتی ہو، تو پھر کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نیکوکار عورتوں کے لیے تم میں سے اجر بہت بڑا، یعنی پھر تمہاری چوائس ہے، پھر تو یہی فقر و فاقہ ہے، اسی میں رہنا پڑے گا، پھر آخرت کا گھر مل جائے گا، مگر یہاں پہ نہیں کچھ مل سکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال یہ تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ دو وقت چولہا گرم ہو، ایک کے بعد دوسرا مہینہ گزر جاتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دو کالی چیزوں پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا، کالی چیزیں کیا، ایک پانی اور ایک کھجور، بس دیٹس اٹ، کھجور تو ہمارا سنیک ہے، اور ان کے لیے کھانا ہی کھجور تھا بس، تو یہ دو چوائسز ان کو بتا دی گئی، اور یہ امت کے لیے ایک بڑی مثال ہے کہ اگر کسی عورت کے گھر میں فقر و فاقے ہوں، اگر مالی مسائل ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کر لیں، ان کی ازواج نے کیسے صبر کیا تھا، کیسے آخرت میں اس کے بدلے میں اجر پانے کی امید کے اوپر انہوں نے اس کو بھی ترجیح دے دی تھی، کہ ٹھیک ہے ہمیں دنیا میں نہ ملے کوئی نہیں, آخرت ملے. تو جو عورتیں مردوں کو خرچے کے معاملے میں تنگ کرتی ہیں کہ ان کے شوہر حلال کما کے لے کر آتے ہیں مگر اس میں گزارا بہت فراغی سے نہیں ہو پاتا, تو ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر صرف ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو کوئی لے کر آئیں, کہیں سے بھی لے کر آئیں. تھوڑا جو حلال ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کثیر ہے اور حرام ہے. اس صبر کا بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں عورت کو اجر عطا کرے گا کہ اگر وہ صبر سے گزارا کرتی ہے اور اپنے شوہر کو اس معاملے میں تنگ نہیں کرتی, جو حلال سے وہ لاتا ہے وہ اسی کے اوپر اپنے آپ کو رکھتی ہے. اور یہاں پہ ازواج کو ان کے مقام کا احساس دلایا گیا, نساء نبی کہا گیا. دیکھیں نا جیسے دنیا میں لوگ مختلف نسبتوں سے پہچانے جاتے ہیں نا, کوئی کسی فیشن کی وجہ سے, کوئی کسی اپنے ایکشن کی وجہ سے, کوئی کسی نام کے تھرو, کوئی کسی نام کے تھرو, اور کوئی ہے نبی کے تھرو پہچانے جانے والی. تو یہ تو بہت بڑا آنر ہے کسی عورت کے لیے. ان کو نساء نبی کہہ کے پکارا گیا. تو جس کا کسی ایسی چیز سے جو آنریبل چیز ہو اس کے ساتھ نسبت دے دی جائے تو یہ اس بندے کے لیے بہت بڑا آنر ہوتا ہے. جیسے آپ کو آپ قرآن والے لوگ کہتے ہیں, یہ قرآن والے لوگ, زیادہ تر لوگ تو کرٹیسائزنگ کے لیے کہتے ہیں چاہے, مگر آپ کے ساتھ تو نام لگ گیا نا قرآن کا, یہ قرآن والے ایسے, قرآن والے ایسے, یہ تعلق ہی بہت بڑا آنر ہے. اس کے اوپر الحمدللہ کہا کریں, اللہ تیرا شکر ہے یا میرا نام کہ یعنی میری نسبت جو دی جاتی ہے وہ قرآن کے ساتھ دی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بھی بنانا کہ میں پھر اس کے مطابق بھی ہوں جیسا کہ میرا کردار ہونا چاہیے. تو اب ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھائیں, کیونکہ ہماری نسبت جڑ گئی ہے نا اب اس کے ساتھ. تو یہاں پہ اب ان عورتوں کو پھر دو چوائسز میں سے اللہ تعالیٰ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس دے دی کہ آپ ان کے سامنے یہ دو باتوں میں سے ایک بات رکھ دیجئے, اور اس کا نام تخیر کہلاتا ہے. یہ تخیر یعنی اختیار, یہ اختیار دے دیا گیا کہ آپ ان دو میں سے کوئی چیز چوز کر لیں. تو جب آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر یہ آیات اتری ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے اتر آئے اس بالا خانے سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اپنی یہ دو چوائسز یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو رکھا, اور ان سے پوچھا کہ آپ کہ اللہ تعالیٰ یہ چوائس دیتا ہے, آپ جواب میں جلدی نہ کرنا, اب آپ پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی کہ اس آیت کے اترتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ میں ایک بات کا تم سے ذکر کرنے والا ہوں, تم جلدی نہ جواب دینا, اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میرے والدین مجھے آپ سے جدائی کا مشورہ کبھی نہیں دیں گے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی, میں نے فوراً جواب دیا, یا رسول اللہ اس میں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی کون سی بات ہے, مجھے اللہ پسند ہے, مجھے اس کے رسول پسند ہے اور آخرت کا گھر پسند ہے. آپ کی اور تمام بیویوں نے بھی یہی جواب دیا. روایت میں آتا ہے کہ تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا, دیکھو بغیر اپنے ماں باپ سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جواب سنا تو آپ خوش ہو گئے اور ہنس دیے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری ازواج کے پاس جانے لگے تو انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی کسی بیوی سے یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو اختیار کیا. آپ نے جواب دیا, اللہ نے مجھے چھپانے والا بنا کے نہیں بھیجا, مجھے سکھانے والا, آسانی کرنے والا بنا کے بھیجا, مجھ سے تو جو پوچھے گی میں صاف صاف بتا دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار کیا تھا, یعنی یہ ایک امتحان ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ کس کو چوز کرتی ہیں, اور سب کی سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا. اس وقت اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں, 5 قریش میں سے تھیں, اور وہ 5 کون سی تھیں لکھ لیں آپ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفظہ, حضرت ام حبیبہ جو رملہ بنت ابو سفیان, حضرت سودا, حضرت ام سلمہ, اور باقی ازواج جو تھیں وہ قریش سے باہر کی تھیں, حضرت صفیہ, حضرت میمونہ, حضرت زینب بنت جہش, حضرت جویریہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس وقت تھیں, اور ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار فرمایا. اس کے بعد ان عورتوں کے لیے بعض ہدایات ہیں اللہ کی طرف سے, اور یہ ہدایات ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے, اس لیے کہ جو مسلمان عورتیں ہیں ان کی رول ماڈل کون ہے, ہماری رول ماڈل کون ہے بتائیں. یعنی مسلمان عورت کی رول ماڈل کوئی ایکٹریس نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, مسلمان عورت کی رول ماڈل کوئی سیاستدان عورت نہیں ہو سکتی, مسلمان عورت کی رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز کمانڈر یا ایز فادر یا سسر کے طور پہ یا کس قسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے, ان یا کس قسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں تھے, کیسے اس وقت معاملہ فرماتے تھے, یہ ساری باتیں مردوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کی مثال ہیں مردوں کے لیے ان سارے رولز میں. لیکن عورتوں کے لیے اب کس طرح ان کو دیکھنا چاہیے, کس طرح سے ان کو فالو کرنا چاہیے, بعض چیزوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے, لیکن جہاں پہ خاص ایک مردوں کی بات آ جاتی ہے تو وہ چیزیں عورتوں کے لیے پھر اپلائی اس طرح سے نہیں کرتی. اب کس کو دیکھیں گے اس معاملے میں, تو اس میں ازواج مطہرات کو مومن عورتیں دیکھیں گی. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں رول ماڈل کس کو بنایا ہوا ہے. اگر تو ہم فلم ایکٹروں کو ہی رول ماڈل اور ڈراموں اور گانے والیوں سنگرز کو اور اس قسم کی عورتوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں, یا ماڈلز ہیں جو فیشن ڈیزائننگ اور فیشن پتہ نہیں جو بھی کرتی ہیں ان کو رول ماڈل بنائیں گے, تو کیا یہ ایک ایمان کی نشانی ہوگی کہ ازواج مطہرات کو چھوڑ کے ہم ایسی عورتوں کو رول ماڈل بنائیں جن کا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ان کا کیا انجام ہے, وہ کس راستے پر ہیں, جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سٹیمپ نہیں لگائی بھی کہ یہ اچھی عورتیں ہیں. یہ عورتیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا یہ ہماری رول ماڈل ہونی چاہیے, کیونکہ ان عورتوں کے لیے تو وعدہ ہے جنت کا, تو ان کو فالو کرنا ہے یا ان کو فالو کرنا ہے جو کہ ہماری طرح ہیں جن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا انجام ہے. جن لوگوں کو جنت میں جانے کا شوق ہے وہ انہی کو فالو کریں گے جو جنت کے راستے پر چل کے جنت تک پہنچ گئیں, ٹھیک ہے. تو اب جو ہم باتیں پڑھیں گے ان کے لیے صرف یہ کہہ دینا یہ تو ازواج مطہرات کے لیے ہیں, یہ تو امہات المومنین کے لیے ہیں, ان کے لیے ہیں کیونکہ وہ تھیں اس طرح سے, وہ تو رسول کی بیویاں تھیں اس وجہ سے, اور ہم تو کچھ نہیں, ہم ان کو فالو تو کرنے والے بنیں گے نا, وہ ہائیسٹ رینک پہ ہیں, وہ پورے اونچے مرتبوں پہ ہیں, ہمیں ان کو دیکھنا ہے, ویسا چلنا ہے, ویسا بننا ہے, ان کے طریقوں کو اپنانا ہے, کاپی کرنا ہے, یہ ہماری آئیڈیلز ہونی چاہیے. آئیڈیل ان کو بنائیں گے تو ظاہر ہے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیے ہیں ان کو ہمیں بھی ریسپیکٹ کرنا ہے اور فالو کرنا ہے, وہ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے کامیابی کی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کا راستہ بنیں گے جیسے ان عورتوں کے لیے بنے. اب یہاں پر چونکہ ان کا مرتبہ مقام بہت اونچا تھا تو یہاں پہ ایک بات ان کے لیے خاص کہی گئی یا نسان نبی کہہ کے کہی گئی, وہ دیکھتے ہیں کیا بات ہے. یا نساء نبی, اے نبی کی عورتوں, مَن یَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ, جو بھی آئے گی تم میں سے کھلی بے حیائی کو. کھلی بے حیائی یہاں پہ, ویسے تو قرآن میں فاحشہ کو جب لفظ آتا ہے تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ زنا وغیرہ ان چیزوں کے لیے آتا ہے, مگر ازواج مطہرات سے تو ایسی چیزوں کا کبھی صدور ہونا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ فاحشہ مبینہ سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا, چڑھائی کرنا, زبان درازی یا اس طرح کی چیز کرنا, ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب وہ نہیں ہے. دیکھیں, کسی نبی کی بیوی نے, چاہے وہ لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ, نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ, انہوں نے اپنی یعنی اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا, ایمان میں نہیں ساتھ دیا, مگر کوئی بھی ان میں بد کردار عورت نہیں تھی. یہ یاد رکھیں, نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیویاں نہیں دی جن کے کردار مشکوک ہوں, جن کے کرداروں میں کوئی خرابی ہو. تو یہ چیز یہاں پہ یاد رکھیے, فاحشہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کرنے کے اوپر ان کو بات کہی گئی ہو, بلکہ یہاں پہ فاحشہ کا مطلب یہی ہے کہ یعنی کوئی بھی نافرمانی, کوئی بھی ایسی یعنی زبان درازی یا اس طرح کی چیز. اور یہ اس میں وہ مطالبہ بھی آ جاتا ہے کہ ایسا مطالبہ کرنا جس کا پورا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو, وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو جو تم میں سے کوئی فاحشات مبینہ کرے گی, اب سمجھ آ گئی کیا ہے فاحشات مبینہ, تو اس کے لیے کیا ہے, یضاعف لہا العذاب ضعفین, دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب, دو گنا. ایسی عورت کے لیے, عام عورتوں کے لیے کوئی فاحشہ مبینہ کرتی ہے تو ایک گنا ہی عذاب ہے, لیکن جو نبی کی بیویاں ہیں وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کرتی ہیں تو ان کے لیے ڈبل ہے اس چیز کے اوپر عذاب. وجہ کیا ہے, کیوں ان کے لیے ڈبل عذاب ہے؟ اس لیے کیونکہ جس کا رینک جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی اتنی ہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, نبیوں کے اوپر مواخذہ زیادہ ہے عام لوگوں کی نسبت. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی مواخذہ کیا. تو عام بندہ کوئی اگر ایسے کر لے گا تو اس کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے یہ, لیکن جو جتنے بڑے مقام کے اوپر ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے. اسی وجہ سے بعض جگہ پہ آتا ہے کہ علماء کی جو پکڑ ہے نا وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم ہیں, ان کا مواخذہ عام عوام سے زیادہ ان کا حساب سخت ہوگا. کیونکہ عام عوام کو تو وہ عام ہے, آپ تو جانتے تھے سمجھتے تھے ہر بات کو, پھر آپ نے یہ کیا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج, ان کا معاملہ عام عورتوں سے زیادہ اسے الگ ہے اور ان کا معاملہ زیادہ سخت ہے, کیونکہ درجے بھی تو اتنے مطابق ہیں نا, مرتبے بھی تو زیادہ ہے نا. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ غلام کی, لونڈی کی سزا آزاد سے کم ہے کیونکہ وہ غلام ہے, آزاد کی اس سے زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح ازواج مطہرات کا مرتبہ زیادہ ہے, تو جو عام عورتیں ان سے زیادہ ان کی ان باتوں پہ گرفت ہوگی اگر ان سے ہو جاتی. تو یہاں پہ یہ آپ کو لگ رہا ہوگا پڑھ کے کہ جیسے کہ ان کو بہت کوئی سخت ان کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے, سختی کی جا رہی ہے, کوئی ڈراوا دیا جا رہا ہے, مگر اصل میں ان کا جو مقام اللہ کی نظر میں ہے نا وہ واضح کیا جا رہا ہے کہ کتنا بلند مقام ہے ان کا اللہ کی نظر میں, کہ ان کی اصلاح کی بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی یعنی دوسروں سے بھی زیادہ ان کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ کو ایک یعنی پرواہ ہے, ایک فکر ہے کہ ان کے معاملے میں ایسا ان کو کہا گیا کہ یہ غلطی کرنے سے دور رہیں. یہ اس طرح کے معاملات نہیں کر سکتی جیسے عام عورتیں کرتی ہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ ہے اللہ پر بہت آسان. یہ نہ سمجھنا یہ ڈبل سزا دینا اللہ کو کوئی مشکل ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے کہ کوئی بات نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں تو ان کو تو اسپیشل پریولیج ہونی چاہیے, ان کو تو کچھ نہیں کہا جائے گا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, کوئی غلط کام بھی کر دیتے ہیں تو جی ان کی معافی ہے کیونکہ وہ صدر کا بیٹا ہے, وہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے, وہ فلانے کا وہ ہے, تو ان کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں. جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان بیچاروں کو پکڑا جاتا ہے. یہاں پہ ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کی بیویاں ہو تو اس کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ معاملہ اللہ پہ بڑا آسان ہے. جو اللہ اجر ڈبل ٹرپل دے سکتا ہے وہ سزا بھی ڈبل ٹرپل دے سکتا ہے. اور نبی کی بیوی ہونا کسی کو پکڑ سے نہیں بچا سکتا. اگر نبی کی بیوی ہونا پکڑ سے نہیں بچا سکتا تو کسی اور کو جو نسبتیں ہیں, جی ہم چشتی ہیں, ہم قادری ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم یہ ہیں, ہمیں ان کے معین الدین چشتی کے ہونے, ان کے یعنی مرید ہونے کے, یا قادری ہیں تو ہمیں عبد القادر جیلانی کے نسبت ہونے کی وجہ سے ہمیں معافی ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی گھرانے کی عورتوں کو ایک مرتبہ فرمایا تھا, اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا, میں اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا. اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے, اگر ان کے بارے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ جو مرضی چاہیں کریں فیصلہ اور ان کو بچا لے, تو پھر کسی اور کو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کرپٹ امتی ہے اور وہ سوچے کہ میں چونکہ امتی ہوں نا اس لیے میں بچ جاتا ہوں, اس لیے مجھے وہاں پہ کوئی سزا نہیں ملے گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی مجھے بچا لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے یہ فرما دی, اپنی پپی صفیہ سے یہ فرما دی, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتی. جو اپنے اتنے قریبی رشتوں کو, اپنے سگے رشتوں کو یہ فرما رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ تو رشتے, سبحان اللہ, وہ تو کتنی پاک عورتیں تھیں. اور یہاں پہ سب ہم برا بھلا کر کے یہ سوچتے ہیں بس ہم امتی جو ہیں تو ہم بخشے ہوئے, ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم نے تو دوڑتے بھی چلے جانا جنت میں, اور اگر کہیں پکڑ ہوئی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے چھڑوا لینا. تو یہاں پہ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بھی فرما دیتے کہ کوئی پرواہ نہ کرو, میں وہاں پہ دیکھ لوں گا خود ہی, میں سارے معاملات سنبھال لوں گا. جیسے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ جو صدر وزیر ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں بھائی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اب تمہارا باپ اس کرسی پہ, اب تمہارا کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ اسلام میں یہ معاملات نہیں چلنے اس طرح. یہ دنیا کے یہ نا انصافیوں کے اس میں ہو سکتے ہیں, اس دنیا میں جہاں پہ ہر طرف نا انصافیاں ہیں, یہ وہاں پہ نہیں چلیں گے یہ معاملے کہ میری نسبت اس کے ساتھ ہے, میں فلانے کی بیوی ہوں, میرا تو شوہر بڑا نیک ہے لہٰذا میں بھی وہاں پہ پتہ نہیں بخشی بخشائی ہوں چلی جاؤں گی, مجھے تو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, میرا میاں ہی کر لیتا ہے سب کچھ. بعض عورتوں کو یہ بڑا زوم ہوتا ہے کہ میرا شوہر جو نیک ہے, یا ہمارے ماں باپ بڑے نیک تھے تو ماں باپ بچا لیں گے وہاں پہ, یا شوہر بچائے گا وہاں پہ, نفسا نفسی کے عالم میں کون بچائے گا؟ تو نبی کی بیویوں کو بھی کہہ دیا گیا اندازہ کیجیے, یہ مت سمجھنا کہ نبی کی بیوی ہو تو کوئی بات نہیں, تمہارے لیے سب جائز ہو جاتا ہے, یا تم وہاں پہ نبی بچا لیں گے. یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے. اگر کوئی فاحشہ مبینہ کے ساتھ آئی تو دو گناہ عذاب ہے. اللہ اکبر. اور لیکن اللہ بڑا انصاف فرمانے والا ہے, ساتھ ہی فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو کوئی اطاعت کرے گی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی, وَتَعْمَلْ صَالِحًا, اور نیک عمل بھی کرے گی, نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, اس کے لیے اجر بھی دو گنا. باقی عورتوں کو اگر ایک گنا اجر ملے گا, ایک عمل کے اوپر 10 گنا ملے گا, تو تمہیں ایک عمل پہ 20 گنا ملے گا, ایک نیکی پہ 20 گنا اجر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا, اور تیار کر رکھا ہم نے اس کے لیے رزق قریم, جو بھی عورت تم میں سے ایسا کرے گی اس کے لیے پھر رزق قریم بھی ہے اور دگنا اجر ہے. سبحان اللہ. اسے ہمیں یہ پتا چلا کہ ازواج مطہرات کہ اگر غلطی ہے تو سزا بھی دگنی، اگر وہ اطاعت کرتی ہیں اور نیک کام کرتی ہیں تو اجر بھی دگنا. اور یقنت میں یہ آ گیا کہ یہ مسلسل اطاعت میں اگر لگی رہتی ہیں تب کی یہ بات ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا وہاں پہ عذاب کے لیے صرف ایک بات ہے کہ فاحشات مبینہ آئی تو دیکھو دگنا عذاب ہے، یہاں پہ تین باتیں ہیں تب جا کے ہے پھر اجر، اللہ رسول کی اطاعت اور نیک عمل تب، اور وہاں پہ فاحشہ مبینہ ہی کافی ہے. اس کا مطلب گناہ ایک بھی کافی ہے، ایک گناہ بھی انسان کو نیچے لے کے جا سکتا ہے، ایک گناہ بھی انسان کی کشتی ڈبو سکتا ہے. یہاں پہ اجر ڈبل کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ رسول کی اطاعت بھی کی اور نیک عمل بھی کر رہی ہیں، اس لیے ڈبل اجر کی مستحق ہو گئی. یا نساء النبی، اور پھر کہہ دیا گیا اے نبی کی عورتوں، لستن کعاد من النساء، نہیں ہو تم عام عورتوں کی طرح، مانند کسی ایک عورت کے عورتوں میں سے. مطلب کیا؟ یعنی جو عام مومن عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، تمہارا مقام ان سے اوپر ہے. انہیں تقیتن، اگر تم ہو تقوی اختیار کرتے، اگر تم تقوی اختیار کرو گی تو تمہارا مقام عام عورتوں سے اونچا. یہاں پہ شرط لگا دی گئی تقوی کی، صرف نساء نبی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اگر تم ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کرو، خدا خوفی ہو، تب جا کے تمہارا مقام عام عورتوں سے اوپر ہوگا. اب ازواج مطہرات کا مقام عام مسلمان عورتوں سے اونچا ہے، اور مومن عورتیں جو ہیں ان کا مقام تمام دنیا کی باقی عورتوں سے اونچا ہے، کیونکہ وہ مومنہ ہیں. اس وجہ سے کہ تمہارا مقام تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے تم وہ نہیں کر سکتی جو عام عورتیں کر سکتی ہیں. یعنی اگر عام عورتیں اپنے شوہروں سے تقاضا کر رہی ہیں خرچے کا، یا عام عورتیں اور کچھ کام کر رہی ہیں، تو تم ویسی نہیں ہو. اگر تم تقوی اختیار کرتی تو تم ان سے سپیریئر ہو، تمہارا مقام ان سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ تقوی کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ تقوی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کہ صرف نبی کی بیوی ہونے کو نہیں کہا گیا بلکہ تقوی کی شرط لگائی گئی ہے. اتنا امپورٹنٹ چیز ہے تقوی. اس کا مطلب تقوی وہ چیز ہے جس سے اللہ کے ہاں مقامات بلند ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا پھر ان کا مقام دنیا کی سب عورتوں سے اونچا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی عورتوں میں جو افضل ترین عورتیں ہیں وہ حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ اور فاطمہ بنت محمد ہیں. یہ چار عورتیں ہیں جو ساری دنیا کی عورتوں سے زیادہ افضل ہیں. ان میں حضرت خدیجہ تو نساء النبی میں ہی شامل ہو گئیں، لیکن باقی عورتوں کے مقابلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ان عورتوں کو زیادہ اونچا مقام ہے، بلکہ یہ اونچا مقام عام مومن عورتوں کے مقابلے میں، یہ چار عورتیں پھر بھی سب سے بلند مقام پہ ہیں، ان سے اوپر نہیں جاتی باقی نساء النبی. ٹھیک ہے، اب تم کیا کرو؟ فلا تخدعن بالقول، نہ تم نرمی اختیار کرنا بات میں. کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو تما رکھ لے، تما کر بیٹھے، رکھ بیٹھے وہ آدمی جس کے دل میں کوئی بیماری ہے. اس وجہ سے تم نرمی کے ساتھ ایسے بات نہ کرنا لوچدار آواز میں، ایسی آواز میں کہ جو یعنی مائل کرنے والی ہو کسی مرد کو، اس قسم کی آواز میں بات کرنے سے منع کیا گیا کسی غیر محرم سے. وجہ کیا ہے بتائی گئی؟ کہ جس کے دل میں تما ہوگی، یعنی مرد جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مردوں کی نیچر کا بہتر پتہ، اس نے ان کو پیدا فرمایا، اللہ کو پتا ہے کہ مرد کس چیز سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، کس طرح ان کے دل میں خیالات آتے ہیں، کیسے شیطان جو ہے آدمی کے ذہن کے اندر باتیں ڈالتا ہے. مطلب ہر آدمی نہیں ایسا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایسے ہو، مگر فرمایا کہ جس کے فی قلبی ہی مرد، جس کے دل میں بیماری ہو. جس کے دل میں بیماری کا مطلب کیا؟ نفاق بھی ہو سکتا ہے، کمزور ایمان بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کو اس کی آواز اچھی لگے، اس کی بات اچھی لگے اور اس کے طرف مائل ہو جائے، اب دل کرے اور باتیں کروں، اور لمبی لمبی باتیں ہوں، اور اچھا مزہ آ رہا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ تم نے نرم بات نہیں کرنی ہے. خود سوچے نا، آواز میں اگر نرمی نہیں ہوگی، ادائیں نہیں ہوں گی، ایسے دل فریبی نہیں ہوگی، کوئی ایسے اٹریکشن نہیں ہوگی، بلکہ قولم معروفہ ہوگی. وقلنا قولم معروفہ ہے کہ بھلی بات کرو، نپی تلی بات کرو، ٹو دا پوائنٹ بات، اپروپریٹ مینر میں بات، نہ تو بدتمیزی کرنی ہے، منہ پھٹ ہونا ہے کہ بدتمیزی پہ ہی اتر آئے، نہ ہی ایسی نرم بات کرنی ہے کہ بات اور لہجہ ایسا ہو کہ ادائیں دکھا دکھا کے ہو، بلکہ ایک صحیح معروف طریقے سے بات کرو، ایک بھلے طریقے کی بات کرو، تاکہ جس کے دل میں کبھی کوئی ایسی بات بھی آنی ہو نا تو وہ بھی نہ آئے. اب ظاہر ہے بات تو کرنی پڑے گی. دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی آواز کسی کو بھی نہیں سنا سکتے. جو لوگ کہتے ہیں عورت کی آواز نہیں سننے کا گناہ ہے اور آواز نہیں سن سکتے اور نہیں سننی چاہیے کسی غیر مرد کو، اس سے تو منع نہیں کیا گیا، نہ ہی ازواج نے پہلے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کبھی ایسا کیا کہ ان کی آواز کوئی غیر محرم سنی نہیں سکتا. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تو مسئلے پوچھنے کے لیے صحابہ کرام جایا کرتے تھے، وہ سب سے بڑی فقیہ تھی. یہاں پہ کہا گیا آواز کے اوپر روک نہیں ہے، آواز سے منع نہیں کیا گیا کہ آواز نہیں سنا سکتے. آواز کا پردہ نہیں، بلکہ آواز جس سٹائل میں ہوگی، جس چیز کو اپنی گفتگو میں، اپنی بات میں، اپنی آواز میں نہیں شامل کرنا، وہ بتایا گیا، انسٹرکشن دی گئی ہے کہ جب مرد کے ساتھ بات کریں تو آپ کو بات کیسے کرنی ہے، انداز کیسے ہونا. دیکھیں ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کسی عورت کے لیے کہ ساری زندگی اس کی آواز کوئی غیر مرد سنے. ظاہر بات ہے اس کو کبھی فون بھی اٹھانا پڑے گا، اب کبھی دکان پہ بھی جانا پڑے گا، کبھی کہیں ڈاکٹر کے جانا پڑے گا، کئی اور کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے اندر عورت کچھ بولے گی تو صحیح نا، کہیں کوئی اس کی آواز سن ہی لے گا. اب ایسے میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ عورت کی آواز کوئی غیر محرم نہیں سن سکتا، تو بعض دفعہ تو غیر محرم گھر میں آئے ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس نے کسی سے بات کر لی، یعنی اپنے بچے سے ہی بات کر رہی ہے، اتنی آواز ہو گئی کہ غیر محرم تو پہنچ گئی، تو کیا اس کو گناہ ہوگا اس کا؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ بات کہاں بتائی گئی کہ اسلام دین فطرت ہے، ایسی چیزیں جو کہ پوسیبل ہی نہیں ہے وہ نہیں ہے، انسان کے اوپر بوجھ ڈالی گئی. یہ ازواج کے لیے بھی اور باقی ساری عورتوں کے لیے اسی طرح انسٹرکشن ہے. یہ نہیں کہ باقی عورتیں تو جا کے آدمیوں کے ساتھ جیسے مرضی بات کریں، نہیں، ہر عورت کے لیے یہ بتا دیا گیا، ازواج کو بتا کے باقی سب عورتوں کو بھی یہ بتا دے کہ بات کا انداز سٹریٹ ہونا چاہیے. دبے الفاظ میں ایسی زو مانا باتیں جس کے ڈبل ڈبل معنی نکل رہے ہوں وہ نہیں کرنی چاہیے، یا لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کو کوئی غلط فہمی ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ کچھ چاہتی ہے میرے سے، پتا نہیں میری طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے، پتا نہیں کیا اس کا ارادہ ہے، یہ مجھے کوئی اشارہ دے رہی ہے. ایسی بات آ سکتی ہے نا کسی آدمی کے دل میں، وہ کوئی امید لگا بیٹھے کہ بھئی یہ میری یہ عورت جب میں جاتا ہوں تو یہ ایسے بات کرتی ہے. کیونکہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے. یہاں پہ صرف منافق کی بات نہیں ہے، ایک کمزور ایمان والا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایک سیلف پروٹیکشن کا طریقہ بتایا گیا کہ دیکھیں ہر وقت تو عورت کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہوگا، عورت کیسے سیلف پروٹیکشن کرے گی. جیسے نا آپ کے پاس کوئی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے، مثلا آپ کا گولڈ ہے، ڈائمنڈ ہے، آپ پہلے خود بچاؤ کرتے ہیں اس کی سیفٹی کے لیے، خود طریقے کرتے ہیں، خود احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، خود اس کو سیف باکس میں رکھتے ہیں، کہیں سنبھال کے رکھتے ہیں، کہیں چھپا کے رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ ذرا پھر کچھ ہو جاتا ہے اگر تو وہ بات کی بات ہے, لیکن آپ ایسا نہیں کرتے کہ اگر کچھ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا, تو ابھی میں لے جا کے باہر رکھ دوں, جو قسمت میں ہوگا ہو جائے گا, تو میں سڑک پہ ہی اپنا سونا رکھ دوں. نہیں, آپ پہلے سیلف پروٹیکشن کی تدابیر کرتے ہیں. اسی طرح عورت اتنی قیمتی چیز ہے, اس کی سیلف پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں کہ اس کا ظاہرہ معاملات ہوں گے, مردوں کے ساتھ بھی ہوں گے, کہیں جانا آنا بھی ہوگا, کہیں بات چیت بھی کرنی پڑے گی, تو تم نے کیسے بات چیت کرنی ہے؟ کیونکہ تم کہہ سکتی ہو میرا دل تو پاک ہے. آپ کا دل پاک ہو سکتا ہے, اگلے کا آپ نے نہیں دیکھا ہوا کہ اس کے دل میں کیا. جیسے وہ کوئی عورتیں کہتی ہم کیوں حجاب کریں, ہماری نظریں تو پاک ہیں. وہ بھائی آپ کی نظروں کی کون بات کر رہا ہے کہ آپ کی نظریں, آپ اپنی نظروں سے تو دوسروں کو دیکھیں گے, دوسروں نے تو اپنی نظروں سے آپ کو دیکھنا ہے. آپ کو ان کی نظروں کی گارنٹی ہے کہ جب آپ باہر نکلتی ہیں تو سب کی نظریں اتنی پاک صاف ہوتی ہیں, اتنی پارسا ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو اپنی بہن اور بیٹی کی طرح سمجھتا ہے. یہ کیسے آپ کہہ سکتے, ہر ایک کی کیسے گارنٹی لے سکتے؟ اسی طرح کس کے دل میں مرض ہے آپ کیسے گارنٹی لے سکتے؟ تو جب آپ بات کرو تو ایسے انداز مت اپناؤ کہ جس سے کوئی دوسرا کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو قسم کے لوگ میری امت میں ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گے, حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے آتی ہے. ان میں ایک قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہن کے ننگی ہوتی ہیں, جو مائل کرنے والی ہوتی ہیں. مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والیاں, چاہے باتوں سے مائل کریں, لباس سے مائل کریں, اپنے انداز اپنے سٹائل سے مائل کریں, اپنی چال سے مائل کریں. یعنی مائل کرنا کا مطلب کیا, اٹریکٹ کرنا. بعض لوگوں کی چاہے وہ حجاب میں ہوں چاہے وہ نقاب میں ہوں, ان کا چلنے کا سٹائل یا ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مائل کر سکتی ہیں, باتوں سے بھی مرد مائل ہو جاتا ہے چاہے آپ کتنے بھی نقابوں کے اندر بیٹھے ہو. اس کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے. جب آپ کی گفتگو کوئی مرد بھی سن رہا ہے بیٹھے پہ, تو اس وقت ہنسی مذاق اور لوٹ پوٹ ہونا اور بڑے اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. پتہ ہے چاہے آپ کسی عورت سے ہی بات کر رہی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مرد بھی سن رہا ہے, وہ بھی قریب کھڑا ہوا ہے, تو آپ اپنی ہنسی میں نہیں, میں تو کسی لڑکی سے ہی بات کر رہی ہوں, میں تو مرد سے, اس کے کان میں تو پڑ رہی ہے آپ کی بات. اس کا دل میں شیطان کوئی بات ڈال سکتا ہے, کوئی اٹریکشن ڈال سکتا ہے. اس لیے یہ معاملات ایسے ہیں جن کا حکم اللہ تعالی نے خود دیا قرآن میں, خود قرآن میں. تو سوچے کتنے اہم معاملات ہیں. اب عورت چاہے اپنے اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو, یہ نہیں کہ اس کے دل میں کوئی برا خیال ہے, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ بے احتیاطی کی وجہ سے, کیئر لیس لیس کی وجہ سے آدمی غلط میسج لے لیتا ہے, اور اس طرح سے عورت کا اپنا گھر خراب ہوتا ہے. عموماً یہ چھوٹی چھوٹی انہیں باتوں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد آگے تک پہنچ جاتی ہیں. تو چاہے کوئی بھی مرد یہ کہتا ہو کہ بھائی تم مجھ سے بات کرو کو مجھے, اور عورت کہے کہ نہیں میں تو اس کو قول معروفہ کہہ رہی ہوں کیونکہ میں اس کو نماز کا کہتی ہوں, میں اس کو اس طرح کہتی ہوں, چلو میرے کہنے سے یہ نیک ہو جائے. نہیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں. کسی آدمی کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اکیلی ہو جب تک کہ اس کا محرم ساتھ نہ ہو. تو کوئی فون پہ بات کرنا یا کوئی ایسے کرنا کہ ہم اس کو اچھے راستے پر لا رہے ہیں, ہم اس کو ایسے مطلب اچھی باتیں کر رہے ہیں, اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں, نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو مگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے. اب آپ سوچیں کہ تنہائی کی باتیں صرف مل کے نہیں ہوتی, فون پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی تنہائی کی باتیں ہوتی ہیں. اس کو کوئی ایسی ارجنٹ بات ہے یا کچھ ہے, آپ نے مثلا فون اٹھایا, آپ کسی سے بات کرنی ہے, اب ایک دم سے تو نہیں کوئی ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی بھی نہ ہو اس وقت, تو سیدھی بات کریں نا. لمبا کرنا بات کو، طول دیتے جانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بیکار بلا ضرورت کی بات کرتے چلے جانا، آپ کا کیا حال ہے، اچھا بتائیں، اور بچے کیسے ہیں، اور یہ کیسا ہے، اور یہ کیسا چل رہا ہے، یہ آپ کو ضرورت نہیں۔ نہ آپ کو یہ ضرورت ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مرد آئے تو اب آپ ان کو خود انٹرٹین کر رہی ہیں کہ آپ کھانا کھائیں، آپ لیتے کیوں نہیں، آپ اور لیں، آپ یہ کریں۔ آپ کو پتہ نہیں کس کے دل میں کیا مرض ہو، یہ تو مجھے پوچھتی ہی بہت ہے، یہ تو مجھے جب میں جاتا ہوں تو ایسے کہتی ہے۔ شیطان کچھ بھی خیالات ڈال سکتا ہے نا، آپ کسی کے ذہن کے اندر اختیار نہیں رکھتے کہ ہاں بھائی اچھی ہی بات آئے گی۔ اور آواز جو ہے وہ پہلا انڈیکیشن ہوتی جو بتاتی ہے کہ کوئی کیا چاہتا ہے، اور عورت کی آواز میں، بات میں جب ادائیں ہوں گی اور ناز و انداز ہوں گے تو مرد بھانپ لیتا ہے کہ اب یہ کچھ اور چاہتی ہے لگتا ہے، نہیں تو شیطان ہی اس کے ذہن میں ڈال دے گا۔ یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم سب نوٹ کر لیں۔ ضرورتاً بات ہو سکتی ہے، لیکن کس طرح سے ہوگی اس کا طریقہ کار یہاں پہ بتا دیا گیا۔ جتنی بات کی ضرورت ہے اتنی کریں، اس سے زیادہ نہیں کرنی، ٹھیک۔